सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारा ये अदबी मुजल्ला सदा रंग वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की पेशकश है। लीजिए सबसे पहले इस शुमारे की सौती झलकियाँ। रूबरू डॉक्टर सलीम अख्तर साहब के साथ हमारा एक मुकालमा।
अगर चाहे तनकीद का इतना काम है कि उसमें लोगों को मेरा अफसाना निगार होना याद नहीं रहता, लेकिन 5 मजमूए मेरे अफसानों के आ चुके हैं। अफसानों की एक कुलियात भी छप चुकी है नरगिस और कैक्टस के नाम से, और एक मेरा नॉवलेट है जब्त की दीवार, जिसका इंडिया में हिंदी में तर्जुमा हुआ, और जामिया अजहर मिस्र में एक लड़की ने मुझ पे थीसिस किया है, तो उसने उस सिलसिले में जब्त की दीवार का अरबी जुबान में तर्जुमा भी किया।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में मोहतरमा राशिदा माहीन और जनाब शकील जाजिब का कलाम इन्हीं की आवाजों में।
मैं जो एहसास जुनून खेज से आरी हुई हूँ, दिल भी टूटा है मेरा इश्क भी हारी हुई हूँ, तुम मेरे प्यार की शिद्दत को समझते ही नहीं, छोड़कर सारा जमाना मैं तुम्हारी हुई हूँ।
पड़ाव रात का था जिंदगी का थोड़ी था, बुला रही है जरस की सदा खुदा हाफिज। वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज।
वाह वाह वाह।
वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज।
तफी में गालिब के उनवान से दीवान गालिब की गजल नंबर 220 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरी डॉक्टर सरफराज खान नियाजी की जबानी।
गालिब की शोरा आफाक गजल, गजल नंबर 220, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आपकी खिदमत में पेश है। बेशुमार लोगों ने इस गजल को गाया है।
और आखिर में मंशायात का मारूफ अफसाना तमाशा खालिद हमीद सुनाएंगे।
तो क्या इस बस्ती में पूरे कद का कोई आदमी नहीं रहता?
हम रहने ही नहीं देते, एक बच्चा हंसकर कहता है, ठिकाने लगा देते हैं तो ये बस्ती बड़ा हकला जाता है। हाँ ये बस्ती, ये हमारी बस्ती है और मैं यहाँ का सरदार हूँ।
ये थी हमारे अदबी मुजल्ले सदा रंग की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक इंटरव्यू से जो हमने कई बरस पहले किया था। हमारा ये मुकालमा है उर्दू के एक बुजुर्ग तनकीद निगार, अफसाना निगार, मुहक्किक और उस्ताद डॉक्टर सलीम अख्तर से। सलीम अख्तर साहब हकीकी मानों में एक गुनागुन अदबी शख्सियत हैं। अदब के साथ नफ्सियात के साथ खुसूसी दिलचस्पी रही है, चुनांचे तनकीद और अफसाना निगारी में नफ्सियाती मसाइल पर खुसूसी तवज्जो रही। इनकी PhD का मौजू भी यही था, यानी उर्दू में तनकीद का नफ्सियाती दबिस्तान। अपनी तदरीसी और अदबी जिंदगी का जिक्र करते हुए डॉक्टर सलीम अख्तर ने बताया,
देखें जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मैं अर्ज करूँ कि इसी लाहौर शहर में 11 मार्च 1934 को मेरी पैदाइश हुई। वालिद मिलिट्री अकाउंट्स में थे और इंडियन दौर था, अंग्रेजों का जमाना था, तो उनके जल्दी जल्दी तबादले होते रहते थे, تو اس سلسلے میں میں لاہور، پونا، بمبئی، امبالہ، دہرادون وغیرہ انڈیا کے بہت سے شہروں میں بھی رہا ہوں، اور اسی طرح ان 8-10 شہروں میں میری ایجوکیشن بھی ہوئی. لیکن پاکستان بننے کے بعد راولپنڈی کے گورنمنٹ کالج اسکر مال سے میں نے گریجویشن کی. پھر آ کے لاہور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پہلے لائبریری سائنس کا امتحان پاس کیا، یونیورسٹی لائبریری میں کام کرتا رہا. اس کے بعد ایم اے اردو کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور 1962 میں 5 جنوری 1962 میں میں ملتان کے ایمرسن کالج میں بطور لیکچرار گیا، اور وہاں سے پھر میں 8 برس کے بعد لاہور آ گیا، اور 72 سے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ٹرانسفر ہو کے کام کرتا رہا. پھر یہ یونیورسٹی بن گئی، بائی دی ٹائم میری ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی، لیکن کالج نے مجھے بطور وزٹنگ پروفیسر ریٹین کیے رکھا. اور یوں جو ہے میرا پڑھانے کا جو ہے کوئی 37-38 برس کا، پھر خرابی صحت کی وجہ سے میں نے ریزائن دے دیا. یہ تو ہے تھوڑا سا میرا ذاتی حال. اس کے بعد یہ کہ میں مطلب کہ بچپن سے ہی بچوں کو تو گلی میں کھیلنے کا گلی ڈنڈا اور یہ وہ شوق ہوتے ہیں، مجھے ایسے کوئی شوق نہیں تھے. تو میں بچپن سے ہی پڑھنے کا شوقین تھا، اور مجھے جو جیب خرچ ملتا تھا، پارٹیشن سے پہلے 1 پیسہ جیب خرچ خاصا ہوتا تھا، تو میں نے 8 دن کے پیسے جمع کرنے اور دو آنے کی کوئی چھوٹی سی کتاب خرید لینی، تو اسے میں پڑھتا رہتا تھا. تو 3-4 جماعت تک میں چھوٹی سی اپنی بچوں کی کہانیوں کی لائبریری بنا چکا تھا. اچھا پھر پڑھتے پڑھتے لکھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا، تو والد مرحوم نے بڑا مجھے انکرج کیا، اور انہوں نے مجھے بچوں کے کئی رسالے لگوا کے دیے ہوئے تھے، باقاعدہ میں خریدار تھا، ان میں میری چیزیں چھپنے لگیں. پاکستان آ گیا تو میں 8ویں جماعت میں تھا جب لاہور کے ایک رسالے میں میرے پہلے 2 افسانے شائع ہوئے. اس کے بعد میں میٹرک میں تھا تو شمع دہلی جو اس وقت بہت بڑا رسالہ تھا 1951 میں، اس میں میرے افسانے شائع ہوئے. یوں ایک طالب علمانہ طور پہ بھی چیزیں چھپنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ظاہر ہے کوئی اتنی معیاری نہیں ہوں گی، اور انہیں میں نے کسی کلیکشن میں رکھا بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ میری نومشکی تھی. اصل جس وقت میں لیکچرار بنا ہوں تو صحیح معنوں میں میں نے باقاعدگی سے جیسے ایک منصوبہ بندی کے تحت آدمی لکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی اور سوچتا بھی ہے. نفسیات سے مجھے بہت شغف تھا، اور ایک بات جو عام میرے دوستوں کو بھی نہیں معلوم کہ میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ایم اے فلسفے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ بی اے کے بعد مجھے ایجوکیشن چھوڑنی پڑی، ادھر ادھر کے شہروں میں بھی کام کرتا رہا، اور اس کے بعد نفسیات کا جو مطالعہ تھا نا وہ میرا جاری رہا. فلسفہ تو پیچھے رہ گیا، اور نفسیات کا پھر وہ کچھ ایسا مجھے اس میں مزہ آیا کہ پھر یہ ہے کہ میں نے، آپ یقین کیجئے، میں نے شاید اردو لٹریچر کی کتابیں کم پڑھی ہوں گی، نفسیات کی کتابیں میں نے زیادہ پڑھی ہیں. اور فرائیڈ، ایڈر، یونگ وغیرہ، انہیں تو میں نے شاید دعویٰ تالی ہو لیکن انہیں میں نے گھول کے پی رکھا تھا ایک زمانے میں. جب لکھنے لگا کہانیاں اور تنقید بے وقت میں نے شروع کی تو خود بخود بغیر کسی شعوری کاوش کے ایک نفسیاتی اینگل پیدا ہو گیا. چنانچہ تنقید میں میں نے فرائیڈ سے بھی استفادہ کیا اور یونگ سے بھی کیا، اور اب میں ذہنی طور پر یونگ کے بہت قریب ہوں فرائیڈ کے مقابلے میں. اسی طرح جب افسانے لکھنے شروع کیے تو اس وقت بھی ایک فرائیڈین تحلیل نفسی کا جو تھا مجھ پر بہت گہرا اثر تھا. تو میرے ابتدائی دور کے جو افسانے ہیں، ایب نارمل سائیکالوجی، ایب نارمل کردار اور ایب نارمل سیکس، تو ان خطرناک موضوعات پر میں نے افسانے لکھے. تو یوں کر کے جو تھا نا پھر ایک سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد، یعنی تھوڑی دیر کا مطلب ہے کہ ضیاء کے دور میں، مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی صرف سیکس یا سائیکالوجی ہی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ سوشل کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے. پھر اس وقت میں نے علامت، استعارہ اور امیجز وغیرہ لے کے، کچھ میتھولوجی سے واقعات لیے، کچھ اوکلٹ سے لیے، تو میں نے وہ جو اس وقت کی خوفناک صورتحال تھی ڈکٹیٹرشپ کی، اس کے رد عمل میں پھر میں نے اور طرح کی کہانیاں لکھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہی میرا سٹائل بنتا گیا. اور اسی طرح تنقید میں جو تھا وہ، میں اگرچہ اب بھی مجھ پر لیبل ہے نفسیاتی تنقید کا، اور میں نے ڈاکٹریٹ بھی نفسیاتی تنقید ہی کے موضوع پہ کی ہے. اردو میں تنقید کا نفسیاتی دبستان، یہ موضوع تھا میری ڈاکٹریٹ کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں نفسیات اپلائی نہیں ہوتی وہاں میں نے مطلب ہے کہ سوشل اینگل لیا ہے، اور خاص طور سے مارکسی نقطہ نظر جو ترقی پسندوں کا تھا اس کے حساب سے بھی میں نے بہت سی تنقیدیں لکھی ہیں. تو اس وقت خاصا کام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ ایک طرح کے مجھ پہ لیبل لگ چکا ہے، میں اسے ڈینائی بھی نہیں کرتا، میری عزت ہے کہ میں نفسیاتی نقاد ہوں.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، ویسے تو خیر ہوتا ہے کہ بہت سے تنقید نگار جو تھے جو بعد میں انہوں نے افسانہ نگاری شروع میں کی, بعد میں چھوڑ دی. آل احمد سرور, احتشام حسین وغیرہ, انہوں نے افسانے لکھے, پھر بعد میں افسانوں سے قطع تعلق کر لیا اور صرف تنقید میں رہے. تو آپ نے یہ بیک وقت جو دونوں چیزیں تھیں کہ آپ تنقید نگار بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں, تو ان کو کیسے آپ نے ایک دوسرے سے متوازن رکھا؟
دراصل مجھے کبھی یہ دقت نہیں ہوئی, یعنی یوں سمجھیں کہ میں افسانے بھی اگر ایک ملک ہے اور تنقید بھی ایک ملک ہے تو میں دونوں میں بغیر پاسپورٹ کے ویزے کے آتا جاتا ہوں. اور کبھی شعوری طور پہ مجھے یہ سوچنا نہیں پڑا کہ اب میں افسانہ لکھ رہا ہوں تو میں یہ سٹائل بناؤں, یا میں تنقید لکھ رہا ہوں تو میں یہ نقطہ نظر پیدا کروں. اگرچہ تنقید کا اتنا کام ہے کہ اس میں لوگوں کو میرا افسانہ نگار ہونا یاد نہیں رہتا, لیکن پانچ مجموعے میرے افسانوں کے آ چکے ہیں, افسانوں کی ایک کلیات بھی چھپ چکی ہے نرگس اور کیکٹس کے نام سے, اور ایک میرا ناولٹ ہے ضبط کی دیوار جس کا انڈیا میں ہندی میں ترجمہ ہوا, اور جامعہ ازہر مصر میں ایک لڑکی نے مجھ پہ تھیسس کیا ہے تو اس نے اس سلسلے میں ضبط کی دیوار کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا. اب تھیسس سے یاد آیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے عزت بھی ملی ہے کہ رانچی یونیورسٹی کے ایک سکالر جلیل اشرف نے میری تنقید نگاری پہ تھیسس لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی,
ماشاءاللہ.
اور وہ کتاب وہاں انڈیا میں چھپی تو اسے وہاں ایوارڈ بھی ملا, وہ پاکستان میں بھی کتاب کے دو ایڈیشن چھپ چکے ہیں. تو مطلب اس طرح کر کے کام ہوتا رہا ہے, اس میں تھوڑی سی پذیرائی بھی ہو گئی ہے. تو فکشن کا ظاہر ہے کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ میرے لیے, یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ فکشن لکھنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے, تنقید میں بڑی آسانی سے لکھ لیتا ہوں. آپ ابھی مجھے ٹاپک دیں میں ایٹ رینڈم بولنا شروع کر دوں گا, لیکن یہ کہ افسانے پہ میں بڑی محنت کرتا ہوں, اس کے کئی ڈرافٹ ہوتے ہیں, کبھی میں نے لکھتے ہی فوراً افسانہ نہیں چھپوایا, اور اس میں کانٹ چھانٹ میں کم لفظوں میں بات کرنے کو پسند کرتا ہوں, میں طول کلام کا عادی نہیں. تو وہ میں جتنے ڈرافٹ بنتے اس میں اتنی ہی میں کمی کرتا جاتا ہوں, پھر ایڈیٹنگ کر کے اس پیراگراف کو آگے لانا, اوپننگ یہاں کرنی ہے, کلوزنگ اس طرح ہو. تو اس کی وجہ سے افسانہ سال میں ایک دو سے زیادہ میں نے کبھی نہیں لکھا, تو جبکہ تنقید اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے. تو مجھے کبھی الجھن نہیں ہوئی کہ جی میں اب افسانہ لکھ رہا ہوں تو میں تنقید کی طرف کیسے آ جاؤں.
اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے جس دور میں ادب میں اپنے قدم جمائے اور تنقید نگاری کی طرف رجوع کیا, اس وقت اردو ادب میں بہت سے نامور تنقید نگار موجود تھے آپ کے معاصرین میں سے,
تو
چاہے وہ ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہوں یا دوسرے حوالوں سے ہوں, تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ جو شعبہ ہے تنقید نگاروں کا, یہ بہت اب انقا اور خال خال ہوتا جا رہا ہے, جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں وہ رہ گئے ہیں, نوجوان نسل جو ہے وہ اس شعبے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے.
دیکھیں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے جس وقت شروع کیا تو بڑے بڑے سینئر لوگ ہندوستان میں پاکستان میں, ایسے لوگ جنہیں ہم نے انہیں بھی اپنا مانوی استاد سمجھا, ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے کچھ سیکھا. اب یہ ہے کہ تنقید میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے, آپ کا مطالعہ بلکہ اپ ٹو ڈیٹ مطالعہ ہونا چاہیے, اور اگر خدا توفیق دے تو آپ نے کچھ انٹرنیشنل لیول پر بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رکھا ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کنٹمپریری تحریکیں کیا ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈز کیا ہیں, کیا نئے نئے تھیریز آ رہی ہیں, ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا, اس کے لیے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں غزل لکھنا بہت آسان ہے, آپ نے غزل لکھ لی اس کے بعد مشاعرے میں گئے, اس کے آپ نے پیسے بھی وصول کیے, اور اب تو مشاعرے دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اتنی محنت کون کرتا ہے. ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اوور آل ہمارے ہاں ایک زوال کا انحطاط کا عمل ہے, تو ادب تنقید فکشن شاعری بھی اس سے ہی متاثر ہو رہے ہیں. آپ اگر اس وقت جتنے بڑے نقادوں کے یا افسانہ نگاروں کے نام لیں گے جو زندہ ہیں, وہ سب وہی ہیں جو پچھلے 25-30-40-50 برس سے ہی بڑے نام ہیں. آپ کو اپنے ارد گرد معاصرین میں کوئی اتنا بڑا قداور نظر نہیں آتا جسے آپ کہیں کہ یہ ماضی کے سے کلیم الدین احمد کے لیول کا ہے, یہ فراق گوری پوری کی سطح کا ہے, یہ ڈاکٹر عبداللہ کے لیول کا ہے. تو وہ اب جنریشن ختم ہو گئی ہے. اچھا میں شاید ہماری جو نسل ہے ہم غالباً اس جنریشن کے آخری باقیات ہیں. ہمارے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں, لیٹس ہوپ کہ کچھ آئیں نئے لکھنے والے آئیں, نیا خون آئے, نئی سوچ آئے, لیکن اس وقت ہر طرف جو ہے نا ایک بے معنی قسم کی شاعری چل رہی ہے, ایک تمار باندھا ہوا ہے لایانی غزلوں کا, اور کوئی سر نہیں پیر نہیں, انہیں کوئی ان کے پاس کوئی موضوعات نہیں ہیں, کلیشے بن گئے ہیں اور ان کے مطابق شاعری ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے نا, یہ اگر شاعرانہ بات کریں تو جو اس وقت گلشن ادب میں خزاں کا دور نظر آتا ہے مجھے تو.
اچھا یہ جو یہ فرمائیے کہ افسانوں میں تو آپ کے پانچ مجموعے شائع ہوئے, تنقید میں کیا کیا آپ نے کیا, کچھ اس کی تفصیل؟
تنقید میں دیکھیں, اب صحیح بات ہے سچی بات ہے مجھے تو اٹینڈم پوری تعداد یاد بھی نہیں ہے
اندازن ویسے,
تو اس وقت یہ ہے کہ مطلب کم از کم دو درجن کتابیں صرف تنقید کی بن جاتی ہیں. ان میں جو ایک اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ہے جو ہسٹری لٹریچر کی, وہ تو بہت ہی مقبول ہوئی ہے. اس وقت اس کا 29th ایڈیشن مارکیٹ میں ہے اور اسے میں اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا اس وقت کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ 30th ایڈیشن جو آئے گا اگلے سال وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا, یعنی 2010 تک کے لحاظ سے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا. پھر ایک اور کتاب جس کا بہت چرچا ہوا ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی, وہ تنقیدی دبستان ہے, جو تنقید کے مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں. پھر فکشن کی تنقید پہ میری تین کتابیں ہیں, افسانہ حقیقت سے علامت تک, افسانہ اور افسانہ نگار تنقیدی مطالعہ, داستان اور ناول تنقیدی مطالعہ. یہ تین مستقل کتابیں فکشن کی تنقید کی ہیں. پھر نفسیاتی تنقید کے حوالے سے ادب اور لاشعور ہے کتاب, تخلیق اور لاشعوری محرکات ہے ایک اور کتاب, ادب اور کلچر ہے, اور اسی طرح کی جو ہے نا کوئی اور بھی مختلف نوعیت کی کتابیں بن جاتی ہیں. پھر ایک کتاب جو میرا مزاج نہیں تھا جو میں نے ان اپنے حالات کی میں دیکھ کے لکھی ہے, وہ ہے بنیاد پرستی. یہ بالکل میرا سٹائل نہیں تھا اس طرح کا لکھنے کا, یہ اس طرح کی سوچ کا یا مطالعے کا, تو اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی, بڑی کتابیں جمع کیں اور ٹریس کی کہ جو یہ فنڈامنٹلزم ہے اور اس کے برخلاف روشن خیالی کی جو تحریک ہے, یہ جو رویہ ہے عقل پرستی کا, اقلیت کا, یہ کیوں نہیں پنپ سکتا ہمارے معاشرے میں یا کیا فیکٹر ہیں, یہ اور طرح کی کتاب ہے. اس پہ مجھے بڑی محنت کرنا پڑی لیکن شکر ہے کہ وہ بغیر کسی پبلسٹی کے وہ خود بخود اس کا ایک ایڈیشن ختم ہو کے اب دوسرا مارکیٹ میں بک رہا ہے. تو اس طرح کے کچھ تراجم اقبال پہ خاصا میرا 8-10-12 کتابیں ہیں, غالب پہ کتابیں ہیں اور کچھ سوانح عمریہ ہیں, تو کل ملا جلا کے میرے خیال میں اس وقت 88 کتابیں بن جاتی ہیں. ان میں کچھ نصابی کام بھی ہے, اے لیول اور او لیول کا بھی کچھ کام کیا ہوا ہے, تراجم بھی ہیں. جیسے ایک فرانسیسی اقبال شناس خاتون تھی لوس کلوڈ میتیخ,
جی جی,
اس کی ایک چھوٹی سی کتاب تھی, اس کا انگریزی ترجمہ مجھے مل گیا, این انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف اقبال. تو فکر اقبال کے تعارف کے نام سے میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تو وہ بھی بہت چلی. تو بھائی اس طرح کر کے میں مختلف یعنی فیلڈ میں کام کرتا رہتا ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں, چھپتی رہتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ جو کتاب تھی اردو ادب کی مختصر تاریخ, میرا خیال ہے کہ رام بابو سکسینا کے بعد آپ کی یہ کتاب تھی جو تقریباً اب نصاب کا درجہ رکھتی ہے کہ نصابی طور پہ لوگ جو ہیں بچے جو ہیں طالب علم جو بی اے یا اردو کے جو ایم اے کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ کتاب لکھتے وقت کیا آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ اس سے استفادہ کرنے والے طالب علم ہی ہوں گے؟
نہیں نہیں نہیں, میں سچی بات اعتراف کرتا ہوں کہ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا نا, اس وقت قطن میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب اس طرح کلک ہو جائے گی. ہوا یہ تھا کہ ایک تو ذرا جو ایک ادبی تاریخ کا ایک جو فارمولا ہے نا, اس سے ہٹ کر میں نے یہ کتاب لکھی. اچھا ایک چیز, میں کیونکہ فکشن رائٹر ہوں, یہاں وہ حس کام آئی کہ میں نے اسے تنقید کے خشک اسلوب میں نہیں لکھا ہے بلکہ فکشن کا جو اسلوب ہے نا, اور اگر آپ نے کتاب دیکھی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو میں نے ضمنی عنوانات بنائے ہیں وہ جو تھے, اس کی وجہ سے کتاب میں ایک تو دلچسپی پیدا ہو گئی, ایک ادبی رنگ پیدا ہو گیا. اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کتاب کو, یعنی وہ لوگ جو جن کا ایم اے اردو سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کتاب کو صرف اسلوب کی وجہ سے پڑھا ہے. پھر ایک کام یہ کیا کہ کتاب, سچی بات ہے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا, میں تو لکھنے کا بھی ابتدائی دور تھا, ابھی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. 70 میں یہ کتاب آئی تھی پہلی مرتبہ, 200 کی چھوٹی سی کتاب تھی. ایک سال کے اندر اندر ایڈیشن ختم ہو گیا, میں پھر اسے اپ ٹو ڈیٹ کیا, یعنی سال ڈیڑھ سال کی ایوریج سے ایڈیشن بکتے رہے اور میں ایڈیشن میں اضافے کرتا رہا, اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہا, حتیٰ کہ 2000 میں نے پوری کتاب ری رائٹ کی. ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس وقت تھا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا. تو فرینکلی مجھے قطن توقع نہیں تھی کہ اتنی سیل ہوگی. میں ہندوستان گیا جب پہلی دفعہ آج سے 30 برس پہلے, تو یہ کتاب میری پہچان تھی, اور دلی کے 3 پبلشر مجھے ملے جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کے الگ الگ ایڈیشن چھاپ چکے تھے. ایک بنگلہ دیش کے پروفیسر نے بتایا کہ جی میں آپ کی کتاب دلی سے خرید کے لے کے گیا, کلیم سہر رامی مرحوم, اور راج شاہی یونیورسٹی میں میں نے یہ نصاب میں لگوائی ہے. تو سچی بات ہے میرے ذہن میں قطن یہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی وسیع پیمانے پر سیل ہوگی یا 1.5-2 سال کے بعد اس کا ایڈیشن چھپتا رہے گا. تو میں نے بھی اس پہ جان ماری ہے اور میں مسلسل اسے اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہا ہوں, کمی بیشی ہوتی رہی, جو غلطیاں معلوم ہوئے سن غلط تھے اپنے طور پہ میں اسے درست بھی کرتا رہا ہوں.
اچھا آخری سوال میرا یہ ہے کہ اب جبکہ ماحول بالکل تبدیل ہو چکا ہے, بہت سے بڑے بڑے ادبی رسائل ختم ہو گئے, بہت سے لکھنے والے, بہت سی محفلیں لاہور کی, بہت یعنی سب کچھ جو ہے بقول آپ کے زوال پذیر ہوا ہے, تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی اس کی تجدید ہوگی اس سارے دور کی جو آپ گزارا ہے؟
دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں, جس وقت پاکستان بنا ہے تو میں 14 برس کا ٹین ایجر تھا. آپ جانتے ہیں عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے, اور پوری تاریخ لیو کر کے سچی بات میں اب پیسے مسٹ ہو چکا ہوں, اور میں نے کبھی اسے چھپایا بھی نہیں کہ جی میں کنوتی ہو چکا ہوں. وہ کہتے ہیں جی سرنگ کتنی بھی طویل اور تاریخ کیوں نہ ہو آخر میں روشنی کا دائرہ آپ کا استقبال کرتا ہے, مگر مجھے کہیں ایسا روشنی کا دائرہ نظر آنے کا امکان نہیں ہے. اوور آل جو ایک انحطاط کا عمل ہے اس نے ادب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب ادیب وہ ادیب نہیں رہے جو آپ آئیڈیائز کرتے تھے یا جن کا آپ کتابوں میں ذکر پڑھتے تھے, جو ڈیووٹیڈ ہوتے تھے, اب ادیب کمرشل ہے.
روبرو ابھی آپ نے ڈاکٹر سلیم اختر سے ہمارا یہ مکالمہ سنا. یہ انٹرویو ہم نے کافی عرصہ پہلے ریکارڈ کیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں نشر مقرر کے طور پر دوبارہ پیش کیا.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ 2 شعرا کا کلام سنیں گے. یہ اس مشاعرے کا اقتباس ہے جو گزشتہ دنوں کراچی آرٹس کاؤنسل کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا. سب سے پہلے پروفیسر راشدہ ماہین کی غزل انہی کی آواز میں.
میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں, دل بھی ٹوٹا ہے میرا عشق بھی ہاری ہوئی ہوں. تم میرے پیار کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں, چھوڑ کر سارا زمانہ میں تمہاری ہوئی ہوں. واہ واہ, ورنہ میں کیا تھی, میرے حسن کی اوقات تھی کیا, تو نے اپنوں میں گنا ہے تو شماری ہوئی ہوں. میرے ہونٹوں نے تیرے نام کی تسبیح رٹی, میری آنکھوں نے تجھے دیکھا تو واری ہوئی ہوں. آئینہ مجھ پہ دل و جان سے مرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں سے خد و خال سنواری ہوئی ہوں. میرے ہونے سے یہ دنیا کا سراپا ہے تمام, ایک پیکر ہوں مگر کتنی سنواری ہوئی ہوں. میں نے ایک پھول سے تتلی کی محبت دیکھی, باغ احساس کی خوشبو سے گزاری ہوئی ہوں. واہ, مقطع عرض ہے کہ راشدہ مجھ کو میرے خواب بہت پیارے ہیں, راشدہ مجھ کو میرے خواب بہت پیارے ہیں, چشم خوش فہم تھی دراک کی ماری ہوئی ہوں. واہ, میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں, دل بھی ٹوٹا ہے میرا عشق بھی ہاری ہوئی ہوں.
یہ تھی پروفیسر راشدہ ماہین, اور اب سنیے جناب شکیل جاذب کا کلام انہی کی آواز میں. جاذب صاحب کا مجموعہ کلام حال ہی میں شائع ہوا ہے اور اس کا نام ہے جب سانس میں گرہیں پڑتی ہیں. جناب شکیل جاذب.
لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ, اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ. پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، بلا رہی ہے جرس کی صدا، خدا حافظ۔ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ۔ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، مسافرانے رہے عشق کا خدا حافظ۔ بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، مسافرانے رہے عشق کا خدا حافظ۔ دیارے مشہد عشاق السلام علیک، دیارے مشہد عشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ۔ دیار مشہد عشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ۔ نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ۔
واہ واہ،
نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ۔ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ۔
واہ واہ واہ،
بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ۔ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ۔
جناب شکیل جاذب کی آواز میں ان سے ان کی ایک اور غزل سماعت فرمائیے۔
جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں۔
واہ واہ،
جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں، تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں۔
واہ واہ،
تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں۔
واہ،
جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں۔
واہ،
اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، جانتا ہے کہ تیری بات میں آ جاتا ہوں۔ میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب،
کیا کہ
میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب، اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں۔ میں جو آپے سے ہوا، بہت شکریہ، میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب، اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں۔ جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔
کلام شاعر بزبان شاعر، ابھی آپ نے جناب شکیل جاذب اور محترمہ راشدہ ماہین کا کلام سنا۔ ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی۔ ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزلوں کی سلسلے وار تشریح۔ آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے۔
غالب کی شعرۂ آفاق غزل، غزل نمبر 220، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس غزل کو گایا ہے، تو اس مناسبت سے میں بھی اس کے جو اشعار ہیں وہ آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا، اور پھر بھی معمول ان کی تشریح اور انگریزی میں ترجمہ۔
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔
A thousand longings such that upon each one the breath would depart. A lot of my wishes came to fruition but still very few came out. اب یہاں بات انہوں نے یہ کی، ایک محاورہ ہے، جس چیز پہ دم نکلے وہ چیز ہوتی ہے اس کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے لفاظ یوں کی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ ہمارا دم نکلنے کو تیار ہے۔ اب چونکہ انہوں نے یہاں دم نکلنے کی بات کی تھی تو اب پھر انہوں نے ارمان کی بات کی، کہنے کے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب یہاں پہ کہنے کے مطلب یہ کہ بہت سے میرے ارمان پورے ہو گئے لیکن جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی میرے دل میں جو ارمان تھے ان کی تعداد لا تعداد تھی۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں،
ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔
Why would my slayer be afraid, for why would it remain on her neck, the blood that dripped continuously from wet eyes all my life؟ کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمارا قتل کیا ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں ڈرنے کی کہ یہ قتل اس کی گردن پہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ خون، پہلی بات انہوں نے جب مصرے میں کی کہ جب قاتل نے قتل کر دیا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کی گردن پہ خون نہیں ہوگا، وہ تو پھر کہتے ہیں وہ خون جو چشمے تر سے، وہ چونکہ ساری زندگی ہماری آنکھوں سے یہ خون بہتا رہا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم خود بخود گردن قلم ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے محبوب کے اوپر یہ الزام نہیں آ سکتا کہ اس کی وجہ سے میرا خون بہا۔
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔
The emergence of Adam from Eden we have long been hearing about, how badly disgraced we came out of your alley۔ بڑا مشہور خیال ہے، آدم خل سے نکلے تھے، جو بھی غلطیاں انہوں نے کی تھیں، بہت بے آبرو ہوئے اس حد تک کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو کہنے گے کہ وہ تو ہم نے سنا تھا کہ کس طرح وہ بے آبرو ہوئے، لیکن جس طرح سے ہم تمہارے کوجے سے نکالے گئے ہیں تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ بے آبرو ہونا جو ہے وہ آدم کے خل سے نکلنے سے بھی زیادہ ہے۔
بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔
The myth will be shattered, O cruel one, of the height of your stature, if the curls of your dangling forelock would become unfurled۔ بھرم کھل جائے ظالم، کہنے محبوب کا قد جو ہے وہ لامہ ہے لیکن اس کی جو زلفیں جو ہیں وہ اس قد سے بھی لمبی ہیں۔ تو کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر محبوب نے اپنی زلفیں کھول کے گرا دیں تو وہ قد اور قامت جو بھی ہم کو قابل ستائش نظر آ رہی ہے وہ شاید ہم کو اتنی چھوٹی لگے ان زلفوں کی لمبائی کے مقابلے میں۔
مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले.
Whoever wants it written to her should have it written by us. At dawn, having tucked a pen behind our ear, we came out from the house. اب یہ غالب کی ایک حصے مزاح کا بڑا نادر نمونہ ہے. کہنے ہم صبح جو ہوتا ہے اپنی کان پہ قلم رکھ کے نکل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کسی کو خط لکھوانا ہے محبوب کو. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہ محبوب میرا محبوب ہے یا ان کا محبوب ہے. دونوں صورتیں جو ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ مجھے تجربہ اتنا ہے اس قسم کی خطوں کی دعوت کرنے کا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہم سے لکھوائیں, یا اس محبوب کے اتنے عاشق ہوں گے کہ چلو اس بہانے میری لکھی ہوئی عبارت جو ہے وہ اس محبوب تک پہنچ جائے گی.
ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادا شامی, پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے.
In this era, wine drinking became associated with me. Then again that time came when the cup of Jamshed would emerge in the world. بات ہے منسوب کی گئی ہے جام جم سے اس دور کا. کہتے ہیں کہ بادا شامی جو ہے اس دور میں مجھ سے منسوب ہوئی ہے. مثالیں میری دیتے ہیں وہ. اب یہ وہی زمانہ ہے جہاں جام جم نکلے. ایک وہ دور تھا جمشید کا کہ اس کا جام مشہور ہوا, اور اب آج میری بادا شامی جو ہے وہ اسی طرح سے مشہور ہے جو شہرت جام جم کو حاصل تھی.
ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی, وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغے ستم نکلے.
Those from whom in woundedness we hope to find understanding, more than us they turn out to be wounded by the sword of tyranny. کیا خوب خیال ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں سے اس بات کی توقع تھی کہ وہ ہماری مصیبتوں مشکلوں اور ہماری زار زار حالت پہ ہم سے ہمدردی کریں گے, لیکن جب ہم نے ان سے رجوع کیا تو ہم کو اندازہ ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مظلوم ہیں. بڑا حسین خیال اس لیے ہے کہ ہر شخص کو اپنی مشکلات سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ مڑ کے دیکھے اوروں کی طرف تو شاید یہ محسوس ہو کہ حالات اتنے خراب نہیں ہمارے بھی.
محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے.
In love there is no difference between living and dying. We live looking at the same infidel for whom we would rather die. بہت نادر نمونہ غالب کی لفاظی کا. کہنے محبت میں کوئی جینے مرنے کا فرق نہیں ہے. کیوں؟ کہنے کہ جس کو دیکھ کے جیتے ہیں اسی پہ تو ہم جان دیتے ہیں, تو موت اور زندگی تو پھر ایک جگہ شامل ہو گئی کہ ہمیں دل چاہتا ہے اپنی جان دے دیں اور پھر زندگی جو ہے اس کی شکل دیکھتے رہیں.
کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے.
اور یہ آخری شعر, where is the door to the tavern غالب and where is the preacher, but we know this much that yesterday he was going in as we came out. یہ انہوں نے مذاق کیا ہے وائس کے ساتھ, کہنے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ماخانے کا دروازہ ہو اور وہاں وائس بھی دکھائی دے. کہنے یہ تو بات سب کو پتہ ہے اور اسی میں سب یقین رکھتے ہیں لوگ، لیکن مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ کل جب ہم وہاں پہ گئے تھے میخانے میں تو وہ نکل رہا تھا میخانے سے، اب یہاں انہوں نے زور دیا ہے وائس کی ان عادتوں پر کہ وہ ہم کو تو تلقین کرتے ہیں کہ شراب نہ پیو لیکن خود اسی شراب میں وہ مبتلا ہیں۔ یہ غالب کی شرارت کا ایک نادر نمونہ ہے۔ تو یہ تو تھی غالب کی وہ شعرۂ آفاق غزل جو بے شمار لوگوں نے گائی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کیا خوب غزل ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں سماعت فرمائیے ایک افسانہ، عنوان ہے تماشا۔ یہ مرحوم منشایات کا معروف افسانہ ہے، ہمارے بہت سے سامعین نے اس افسانے کی بارہا فرمائش کی ہے، لہذا اس کی تعمیل میں یہ افسانہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ اسے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
اندھیرے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ کنارے پر جگہ جگہ اتکھائی اور مری ہوئی مچھلیاں بکھری پڑی ہیں۔ چھوٹا کہتا ہے، یہ لدھروں کی کارستانی لگتی ہے ابا۔ آ پتر، بڑا کہتا ہے، یہ ایسا ہی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ مچھلیاں مار مار کر جمع کرتے رہتے ہیں، مگر کھاتے وقت آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور شکار کو خراب اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی ساری مچھلیاں، چھوٹا کہتا ہے، ایک رات میں اتنی مچھلیاں مارتے ہیں تو دریا مچھلیوں سے خالی نہ ہو جائے گا؟ اگر لدروں کی تعداد بڑھتی رہی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ سامان رکھ کر کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پار دیکھتے ہیں بستی جہاں انہیں پہنچنا ہے۔ اس کی مسجد کے مینار صاف نظر آتے ہیں، مگر اس تک پہنچنے کے لیے پل ہے نہ کشتی۔ وہ پریشان ہو کر دریا کی طرف دیکھتے ہیں۔ دریا ہر جگہ سے ایک جیسا گہرا اور چوڑا ہے۔ بڑا کچھ دیر تامل کرتا ہے، پھر کہتا ہے، اللہ کا نام لے کر ٹھل پڑتے ہیں پتر۔
جیسے تمہاری مرضی ابا۔
اگر ڈوب گئے تو؟
تو آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔
تو کافی ہوشیار ہو گیا ہے جمورے، بڑا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔
تمہارا بیٹا جو ہوا ابا،
ضرور ٹھل پڑتے پتر، بڑا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے، مگر مجھے رات والا خواب یاد آ رہا ہے۔
کیسا خواب ابا؟
بہت ڈرانا خواب تھا پتر۔
کیا دیکھا تھا ابا؟
میں نے دیکھا جمورے کے بہت بڑا مجمع ہے، میں تماشائیوں کے درمیان کوڈیوں والے کو گلے میں ڈالے کھڑا ہوں، بچے تالیاں بجاتے اور بڑے زمین پر بچھی چادر پر سکے پھینک رہے ہیں کہ اچانک کوڈیوں والا، جسے میں نے تمہاری طرح لاڈ پیار سے پالا ہے، میری گردن میں دانت گاڑ دیتا ہے اور اپنا زہر انڈیل دیتا ہے۔
پھر کیا ہوا ابا؟
پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، لوگوں کے چہرے دھندلا جاتے ہیں اور آوازیں ڈوب جاتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں موت ایسی نیند کے اندھے کنویں میں نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا ہوں۔ ڈوبتے ڈوبتے رہی سہی طاقت جمع کر کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی میں آواز کا تیر پھینکتا اور تمہیں پکارتا ہوں۔
پھر
میں اپنی ہی چیخ کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے، چاند ڈوب چکا ہے، کتے رو رہے ہیں اور اوس سے بوجھل ہوا اداس اداس پھر رہی ہے۔
پھر کیا ہوا پا؟
تم ٹھنڈ کی وجہ سے سمٹے ہوئے ہو، میں نے تمہارے اوپر چادر ڈال دی جیسے اکھاڑے میں تمہارے گلے پر چھری چلانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ڈالا کرتا ہوں، مگر رات کے اس اداس پہر میں مجھے اپنا چادر ڈالنے کا یہ انداز بہت ہی نحس معلوم ہوا اور نیند اڑ گئی۔
بس، چھوٹا کہتا ہے، اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ہمیں دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔
ہاں پتر، آج کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتا اور سستانے لگتا ہے۔ چھوٹا ابھی تک تازہ دم ہے، دوڑ دوڑ کر ٹیلوں پر چڑھتا اترتا ہے اور اچانک پکارتا ہے،
ابا پل، مجھے پل دکھائی دے رہا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔
پل کا نام سن کر بڑے کے بوڑھے جسم میں زندگی کی تازہ لہر دوڑ جاتی ہے. وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا ٹیلے پر آتا ہے اور اس طرف کو دیکھتا ہے جدھر پانی بہتا ہے. پھر خوش ہو کر کہتا ہے, ہاں پل زیادہ دور نہیں ہے مگر راستہ دشوار گزار ہے.
کوئی بات نہیں ابا.
دونوں اپنا اپنا سامان اٹھا لیتے اور دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں. راستہ مشکل ہے, بہت سے نشیب و فراز, ٹیلے اور کھائیاں, ندی نالے, گھنا جنگل, خاردار جھاڑیاں اور پاؤں لہو لہان کر دینے والی دھوپ. مگر وہ چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے پر بستی کی مسجد کے اونچے مینار بھی چلتے رہتے ہیں. چلتے چلتے وہ تھک جاتے ہیں. صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے مگر پل اب بھی اتنا ہی دور نظر آتا ہے جتنا اس وقت نظر آتا تھا جب وہ چلے تھے. بڑا کہتا ہے,
عجیب بات ہے جمہورے, پل آگے ہی آگے چلتا جاتا ہے.
اور بستی بھی ابا.
چھوٹا کہتا ہے,
مینار ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں.
عجیب بات ہے جمہورے.
بہت ہی عجیب ابا.
یہ کوئی اسرار ہے پتر.
میرا خیال ہے ابا.
چھوٹا کہتا ہے,
ہم ہر روز لوگوں سے مخول کرتے ہیں, آج ہمارے ساتھ مخول ہو رہا ہے.
چلتے چلتے دوپہر ڈھلنے لگتی ہے. وہ تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں. دریا کا گدلا پانی پی پی کر ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں. خاردار جھاڑیوں سے الجھ الجھ کر لباس تار تار ہو جاتا اور پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں. مگر پل اور بستی کے مینار اب بھی اتنے ہی فاصلے پر نظر آتے ہیں.
رک جا پتر,
بڑا کہتا ہے,
اس پار والی بستی تک پہنچنا شاید ہمارے مقدر میں نہیں ہے. ہم اس آگے ہی آگے چلتے ہوئے پل تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے.
پھر کیا کریں ابا؟
واپس چلتے ہیں پتر.
نہیں ابا, واپس جا کر کیا کریں گے؟ ہماری منزل تو اس پار کی بستی ہے. اور پھر ابا, واپس پلٹ جانا مردوں کا کام نہیں ہے.
ہاں پتر, تو ٹھیک کہتا ہے. ہماری تو زنانیاں بھی دریا کی بکھری ہوئی لہروں سے نہیں ڈرتی, کچے گھڑوں پر ٹھل پڑتی ہیں.
واہ ابا, کیا بات کہی ہے. چلو ٹھل پڑتے ہیں.
نہیں پتر, تم تھک جاؤ گے, اور پھر ہمارے پاس سامان ہے.
تم میری فکر نہ کرو ابا. اور سامان کا کیا ہے؟ وہاں جا کر نیا بنا لیں گے.
بڑا کوئی جواب نہیں دیتا. سامان نیچے رکھ کر دریا کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور پھر گانے لگتا ہے. اچانک کتوں کے بھونکنے اور مویشیوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. یہ آوازیں؟ چھوٹا کہتا ہے,
اس جنگل بیابان میں؟
میرا خیال ہے یا قریب ہی کوئی آبادی ہے, کوئی دوسری بستی.
ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ابا.
پتر کیوں نہ آج کی رات ہم اسی بستی میں گزار لیں. صبح سویرے تازہ دم ہو کر چلیں گے.
جیسے تمہاری مرضی ابا.
بڑا کچھ دیر سوچتا رہتا ہے, پھر آوازوں کے تعاقب میں چلنے لگتا ہے. چھوٹا پلٹ پلٹ کر دریا کے اس پار والی بستی کی طرف دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے. دریا کا کنارہ لہسا لہسا دور ہوتا جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی ایک بستی کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اچانک بڑا ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بیری کے درخت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے,
یہ کیا تماشا ہے جمہوری؟
جمہورا بیری کی طرف دیکھتا ہے, زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مارتا ہے, پھر زمین سے بیر اٹھا کر چکھتا اور تھوک دیتا ہے.
آبا دھرکونے ہی ہیں کڑوے زہر. رب خیر کرے بیری کے ساتھ دھرکونے.
بڑا کہتا ہے,
کوئی اسرار ہے پتر.
چھوٹا کوئی جواب نہیں دیتا. آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے. بڑا کہتا ہے,
اب ابیلے ہیں پتر.
ہاں ابا, پورا لشکر ہے.
دانا دن کا ڈھونڈ رہی ہوں گی پتر.
کیا پتا, کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی ہوں ابا.
اور کیا پتر؟
ہاتھیوں کو ابا.
نہیں پتر, یہ وہ ابابیلے نہیں ہیں. یہ تو ہاتھیوں پر بیٹھ کر چہچہانے اور چوک بدلنے والی ابابیلے ہیں.
یہاں سے نکل چلیں ابا, یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے.
रब खैर करेगा पुत्र,
बड़ा कहता है, कुछ धंधा कर लें, रात बसर करके सुबह सवेरे निकल चलेंगे।
जैसे तुम्हारी मर्जी अब्बा।
बस्ती में दाखिल होते ही वो एक खुली जगह पर सामान रखकर आसपास का जायजा लेते हैं। फिर छोटा जमीन पर चादर बिछाकर उसके एक कोने पर बैठ जाता है और बड़ा बांसुरी और डुगडुगी निकालकर बजाने लगता है। देखते ही देखते बहुत से बच्चे उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। बड़ा छोटे की तरफ देखकर सर हिलाता है, जैसे कह रहा हो अब रात बसर करने का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। बड़ा बांसुरी और डुगडुगी बजाता रहता है। जब थक जाता है तो कहता है,
पुत्र जबूरिया, ये बस्ती भी अजीब है। डुगडुगी बजाते बजाते मेरा बाजू शल हो गया और बांसुरी में फूंके मारते मारते मेरा अंदर सूखना हो गया है, मगर अभी तक किसी बालिग मर्द या औरत ने जिसके खीसे में पैसा धेला हो इधर का रुख नहीं किया।
क्या पता अब्बा, छोटा कहता है, यहाँ के मर्द औरतें बहरे हों या उन्होंने कानों में रुई ठूंस रखी हो।
वो क्यों पुत्र?
वो इसलिए अब्बा कि जब बंदा कभी भी खैर की खबर ना सुने तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल ऐसा ही हो जाता है।
वाह जमहूरे, तूने सबक खूब पकाया हुआ है। अच्छा ये बता, तुझे ये कैसे पता चला कि इन लोगों ने कभी खैर की खबर नहीं सुनी?
मैंने इन न्यानों की सूरतों से अंदाजा लगाया है अब्बा।
तू बहुत होशियार हो गया है जमूरे।
तुम्हारा चेला जो हुआ अब्बा।
वाकई पुत्र, ऐसा लगता है जैसे ये सारे यतीम हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है अब्बा जैसे उन्होंने अपने बापों को खुद शहर बदर कर दिया हुआ है।
शायद हम गलत जगह आ गए।
हाँ अब्बा,
देखना पुत्र, सारी बस्ती में कोई एक भी बालिग मर्द औरत नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो सब भी हमारी तरह दूसरी बस्तियों में तमाशा दिखाने गए होंगे।
फिर तो उनकी वापसी का इंतजार जरूर करना चाहिए अब्बा।
क्यों पुत्र?
ये देखने के लिए कि वो बड़े मदारी हैं या तुम।
नहीं जमुरिया, मुझे इन बच्चों से खौफ आने लगा है। अजीब से बच्चे हैं।
तो फिर यहां से चलते हैं अब्बा।
हाँ पुत्र, चले जाना ही अच्छा है, मगर तू जरा इन छोटों से ये तो पूछ कि इनके बड़े कहाँ हैं।
हम तो खुद बड़े हैं, मजमे में से एक बच्चे की आवाज आती है।
क्या हम तुम्हें छोटे नजर आते हैं?
बड़ा और छोटा चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अभी अपनी हैरत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि छोटी उम्र का एक और बच्चा नहायत पुख्ता लहजे में कहता है,
मुंशी ठीक कहता है, तुम लोग जल्दी जल्दी खेल दिखाओ और अपनी राह लो। हम ऐसे लोगों को जो खुद को हमसे बड़ा समझते हैं बस्ती में ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं देते।
तो क्या इस बस्ती में पूरे कद का कोई आदमी नहीं रहता?
हम रहने ही नहीं देते, एक बच्चा हंसकर कहता है, ठिकाने लगा देते हैं। तो ये बस्ती,
बड़ा हकला जाता है, हाँ ये बस्ती, ये हमारी बस्ती है और मैं यहां का सरदार हूं। लेकिन तुम वक्त जाया न करो, अगर तुमने कोई अच्छा करतब दिखाया तो हम तुम्हें जरूर इनाम देंगे। चलो तमाशा दिखाओ।
अभी तो हम खुद देख रहे हैं, छोटा कहता है।
तमीज से बात कर लड़के,
सरदार गुस्से से कहता है, वरना।
अरे, छोटा हंसता है, तुम तो वाकई सरदार के बेटे लगते हो।
सरदार का बेटा नहीं, मैं खुद सरदार हूं।
हाँ हाँ, ये सरदार है, ये सरदार है, बहुत सी आवाजें आती हैं।
छोटा हंसता चला जाता है, फिर बड़े के करीब आकर कहता है,
मेरा ख्याल है हम बौनों की बस्ती में आ गए अब्बा।
मदारी, ये क्या बकवास है,
सरदार चिल्ला कर कहता है,
ये हमें बौने कहता है? इस बदतमीज बच्चे को चुप कराओ वरना बस्ती से निकल जाओ।
बड़ा शस्त्र खड़ा चारों तरफ देखता है, फिर आहिस्ता से कहता है,
जमूरे चुप हो जा, ये कोई असरार है।
کیا اسرار ہے ابا؟ یہ بچے؟
یہ بچے نہیں ہیں پتر،
بڑا اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے۔ پھر کیا ہیں ابا؟
غور سے دیکھ جمورے، ان کے بال سفید ہیں اور ان کے چہروں پر چھڑیاں ہیں۔ ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں مگر ان کے ذہن نابالغ رہ گئے ہیں، یہ نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔
عجیب بات ہے۔
بات ہی عجیب پتر، رب خیر کرے۔
اچانک چند بچے بہت سی چارپائیاں اور مونڈے اٹھائے آتے ہیں اور سردار بچے سمیت بہت سے دوسرے تماشائی بچے ان چارپائیوں اور مونڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سردار تحکمانہ لہجے میں کہتا ہے،
کھیل شروع کیا جائے۔
بڑا پریشان ہو کر تماشائیوں پر ایک نظر ڈالتا ہے، پھر تھیلے میں سے چیزیں نکالنے لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ تین گولے نکال کر زمین پر رکھتا ہے، پھر انہیں تین پیالوں سے ڈھانپ دیتا ہے، کچھ پڑھ کر پھونک مارتا اور باری باری سارے پیالے اٹھا کر دکھاتا ہے، گولے غائب ہو چکے ہیں۔ وہ تماشائیوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتا ہے مگر وہ تالیاں نہیں بجاتے، داد نہیں دیتے، چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ پھر وہ پیالوں کو اوندھا کر کے باری باری اوپر اٹھاتا ہے۔ اب ہر پیالے کے نیچے ایک ایک گولا دکھائی دیتا ہے۔ وہ دوبارہ سردار اور دوسرے تماشائیوں کی طرف دیکھتا ہے مگر وہ اب بھی خاموش رہتے ہیں۔ پھر وہ جیب سے ایک روپے کا سکہ نکالتا ہے، ایک کے دو اور دو کے چار بناتا ہے اور کہتا ہے،
مہربان قدردان، میں جادوگر نہیں ہوں، یہ محض ہاتھ کی صفائی ہے، جادوگر ہوتا تو یہاں نہ ہوتا، گھر میں بیٹھا سکے بنا رہا ہوتا۔
ہمیں معلوم ہے، تم کھیل دکھاؤ۔
سردار اسے ٹوکتا ہے،
تو پھر تم خود ہی میدان میں آ جاؤ۔
جمہورہ کہتا ہے،
مداری کے لڑکا۔
سردار غضبناک ہو جاتا ہے،
میں معافی چاہتا ہوں سردار،
بڑا کہتا ہے اور اشارے سے جمہورے کو خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے اور باری باری بہت سے کھیل دکھاتا ہے۔ خالی گلاس پانی سے بھر جاتا ہے اور بھرا ہوا گلاس اوندھا کرنے سے پانی نہیں گرتا، مٹھی میں بند کر کے نکالنے سے رومال کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، جلتا ہوا سگریٹ نگل کر کانوں کی طرف سے دھواں نکالتا ہے، کوڑیوں والے سے ڈسواتا اور اسے گردن میں ڈال لیتا ہے، منہ کے راستے پیٹ میں خنجر اتار کر نکال لیتا ہے، مگر سردار سمیت کوئی تماشائی تالی نہیں بجاتا، داد نہیں دیتا۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اعلان کرتا ہے،
اب آخر میں جمہورے کے گلے پر چھری چلاؤں گا اور اسے ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤں گا۔
سردار سمیت سارے تماشائی زور زور سے تالیاں پیٹتے ہیں۔ وہ بے حد حیران ہوتا ہے، عام طور پر تماشے کے آخر میں وہ اس کھیل کا اعلان کیا کرتا ہے تو بہت سے تماشائی اس کھیل کو ناپسند کرتے اور اسے منع کر دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں یہ کیسے صفاق تماشائی ہیں کہ چھری چلانے کی بات سن کر تالیاں پیٹنے لگے ہیں۔ وہ جمہورے کو زمین پر لٹاتا ہے اور اس کے اوپر اسی طرح چادر ڈالتا ہے جیسے ہمیشہ ڈالا کرتا ہے، پھر تھیلے میں سے چھری نکال کر اس کی دھار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے،
صاحبان قدردان، کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتا، نہ ہی اللہ کے پیغمبروں کے سوا کسی میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ایک کھیل ہے، نظر کا دھوکا اس پاپی پیٹ کی خاطر۔
باتوں میں وقت ضائع نہ کرو،
سردار کہتا ہے،
چھری چلاؤ۔
ایک طرف سے آواز آتی ہے،
چھری چلاؤ، چھری چلاؤ۔
تماشائی شور مچاتے ہیں، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتا اور جمہورے کے قریب آ کر چھری چلاتا ہے۔ تماشائی زور زور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور سکے پھینکتے ہیں اور جمہورے کے دوبارہ زندہ ہونے کا کھیل دیکھے بغیر کھسکنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا پڑاؤ خالی ہو جاتا ہے۔ وہ جمہورے کو آواز دیتا ہے،
اٹھ پتر، پیسے جمع کر۔
مگر جمہورہ کوئی جواب نہیں دیتا، وہ گھبرا کر چادر ہٹاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جمہورہ خون میں لتپت ہے اور اس کی گردن سچ مچ کٹی پڑی ہے۔
منشایات کا افسانہ تماشا خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔